أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری، مرحوم مغفورہ سیدہ صغیر فاطمہ جعفری بنت سید علی متقی جعفری، حاضرین مجلس کے مرحومین، شہداء ملت، ذوی الحقوق رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات هدية کریں گے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابتدائی مرحلے پر میں یہ عرض کر دوں کہ اس مجلس اعضاء کو یہ ہمارا رسانہ شب یازدہم یعنی شام غریبہ میں اس مجلس کو نشر کرے گا، یعنی یہ مجلس ایک رسانے کی طرف سے مجلس عزا خانے کی ہے، ہر سال کی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور خاص طور پر مغفرت کی دعا آپ نے کی ہے بانی مجلس عزا مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری کے لیے، مگر یہ اس رسانے کی طرف سے شام غریبہ میں مجلس نشر کی جائے گی، لہذا آپ ذہنی طور پر بھی اسی انداز سے تشریف فرما ہوں، اور یہ میرا بیان یقیناً یہ لوگ منقطع کر دیں گے، یہ بیان نشر کرنے کا نہیں ہے جو میں اس وقت دے رہا ہوں، اور مصائب بھی اختتام مجلس پر مجھے شام غریباں کے پڑھنے ہیں، اگرچہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، تقاضوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، وغیرہ بہت سی چیزیں ہماری پسند سے ہٹ کر ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارے مزاج سے ہٹ کر ہو رہی ہوتی ہیں، مگر ہمیں اس کا خیال کرنا پڑے گا کیونکہ ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے. تو آپ بھی اپنی سماعت کے اندر اور میں بھی اپنے بیان میں اسے ایک بھرپور اپنے پیغام کے حوالے سے کہ ہمارا کیا پیغام ہے، اس حوالے سے میں اسے چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. دوسری گزارش آپ کی یہ ہے کہ بیان مصائب میں آپ کی توجہ اسی انداز سے رہے گی. میں چاہوں گا کہ یہ مجلس کے درمیان اگر آمد و رفت نہ ہو تو بہتر ہے، تو تھوڑا سا آگے آگے تشریف فرما ہو جائیں اور اس جانب کے لوگ اس جانب آ جائیں تاکہ یہاں پھر مجھے بھی بیان میں الجھن نہ ہو کسی طرح کی. اس طرف کچھ جگہ خالی ہے، اس طرف تشریف فرما ہو جائیں. یہ اگرچہ یہ شاید کام میرے ان بھائیوں کا تھا جو ریکارڈنگ کرنے آئے ہیں، جو میں کر رہا ہوں ترتیب دلوا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آلِ محمد، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. حضرت اہدیت اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، واذ قال ربك، اے میرے حبیب یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے کہا، للملائکہ، اور تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. قالو، تو فرشتوں نے کہا، تجعل فیہا، تو زمین پر اسے بنا رہا ہے، من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، جو زمین پر سفک دماء کرے گا، خون بہائے گا. نحنو و نحنو نسبح بحمدک، در حالی کے، یہاں واو واو حالیہ ہے، در حالی کے ہم تیری تسبیح کے لیے، نحنو نسبحو، ہم تیری تسبیح کے لیے حاضر ہیں، ونقدسو لک، اور ہم تیری تقدیس کے لیے بھی حاضر ہیں. قالو، تو جواب آیا، پروردگار عالم کو انہوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح کے لیے بھی حاضر ہیں اور ہم تیری تقدیس کے لیے بھی حاضر ہیں. پروردگار عالم نے انہیں جواب رد نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ تم میری اچھی تسبیح نہیں کر رہے ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ تم میری تقدیس اچھی نہیں کر رہے ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ انسان خون نہیں بہائے گا، یہ بھی نہیں کہا اللہ نے کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا. اللہ نے اس انسان کے فساد پھیلانے کو بھی رد نہیں کیا، اللہ نے اس انسان کے خون بہانے کو بھی رد نہیں کیا، اور فرشتوں کی تسبیح اور تقدیس کو بھی رد نہیں کیا. یہ کہہ کر قصے کو روک دیا، تاریخ کو کسی اور واقعے پر مؤخر کر دیا، اس آج کی گفتگو کو نتیجہ دینے کے لیے مؤخر کر دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. لہذا پروردگار عالم نے، اللہ نے فرشتوں کو ایک اور وقت کے لیے منتظر قرار دے دیا. البتہ یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ انتظار انسان کی فطرت میں شامل ہے. یہ ایک طبقے سے مجھے بڑا پیار ہے کہ جو طبقہ قیامت میں اللہ کی رویت کا قائل ہے کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، مجھے کچھ اس سے ہمدردی اس لیے بھی ہے کہ کم سے کم یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ طبیعت میں انتظار ہے. وہ اور بات ہے کہ کچھ ناممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ممکن کے منتظر ہیں. یہ اس مرحلہ بیان کے اوپر پروردگار عالم نے فرشتوں کو یہ کہہ کر تاریخ کے حوالے کر دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ تھا. میں چاہوں گا اس مختصر سے بیان میں اور اپنے اس آج کے اس موعظے میں، اس پیغام میں، اس آیہ کریمہ کے بعض الفاظ پر غور کرنے غور کر کے آپ کی خدمت پیش کروں، اور آپ اور میں ہم مل کر اس پہ غور کریں. وَإِذْ قَالَ، یاد کرو میرے حبیب کہ جب تمہارے رب نے کہا، یاد تو اسے کروایا جاتا ہے نا کہ جو موقع پر موجود ہو، یعنی کوئی ایک ہستی ہے کہ جو اس وقت بھی تھی کہ جب آدم کو بنایا جا رہا تھا. اور اسی بیان کو، یعنی میں اس والے پیغام کو اگر قرآن مجید سے ہی دلیل قرار دے دوں کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا. اس وقت میں پروردگار عالم نے شیطان سے یہ کہا، قرآن مجید میں آیا کریمہ، کہ یا ابلیس ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدیہ، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ دونوں ہاتھوں سے بنانے کا فلسفہ بڑا حسین ہے، اس پر کہیں اور بات ہو، لیکن یہاں پر اللہ جواب یہ دے رہا ہے خود کہ اتجا، تو نے جو سجدہ نہیں کیا، تو نے جو آدم کو سجدہ نہیں کیا، استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا، ام کنتا من العالین، یا عالین میں سے ہو گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کچھ ہستیوں کو حضرت آدم کے وجود سے پہلے ان کے وجود کا پتہ بتا رہا ہے. کچھ ہستیاں تھیں جو آدم سے پہلے تھیں، تو متکبر ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا، یا تو عالین میں سے تھا؟ علامہ سید علی نقی نقن علی اللہ مقامہ کا جملہ میں ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے یہاں ضرور کہوں گا. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ عالین علی کی جمع ہے، علی کی جمع اگر بنے گی تو وہ عالین بنے گی. نقن صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو سب محمد ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. وہ ایک مرحلہ ہے، وہ ایک مرحلہ ہے حیات تھا کہ جب کچھ ہستیاں تھیں اور ابھی حضرت آدم کا وجود نہیں تھا. اے میرے حبیب، یاد کرو تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. اب یہ ترجمہ ہمارا ہے کہ فرشتوں سے کہا، ورنہ قرآن مجید ملائکہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے جو ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک اگر تمہید کو، مقدمات کو اور استدلال کو چھوڑ کر میں کہوں تو ملک ایک ادارے کو کہا جاتا ہے، پانی برسانے والا ادارہ، ماں کے شکم میں تصویر بنانے والا ادارہ، موت دینے والا ادارہ، روح قبض کرنے والا ادارہ. در حقیقت اس کائنات کے خلیفہ کا تعارف اداروں سے کروایا جا رہا تھا کہ میں تمہیں اس کے آگے جھکانا یہ اس لیے چاہتا ہوں کہ سارے ادارے اس کے پابند رہیں، سارا نظام کائنات اس کے پابند رہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ إِنِّي جَاعِلٌ، میں بنانے والا ہوں. جائل اسم فاعل، میں بنانے والا ہوں. ایک مرتبہ میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی سوستانی ہو رہی تھی، میں آپ سے کہتا ہوں میں مجلس پڑھنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد پڑھنے والا ہوں. یعنی ایک خبر تو یہ ہوتی ہے کہ میں مستقبل میں کچھ کروں گا، اس کو میں آپ سے آگاہ کر رہا ہوں کہ میں مجلس پڑھنے والا ہوں. ایک مرتبہ میں کہیں بھی ہوں اور کہوں کہ میں مجلس پڑھنے والا ہوں، مجلس سے کچھ پہلے میں کہوں کہ میں مجلس پڑھنے والا ہوں، اس کا ایک اور مطلب ہے، اور کہیں بھی آپ کو ملوں اور کہوں میں مجلس پڑھنے والا ہوں، اس کا مطلب اور ہے. یعنی میرا کام ہی یہ ہے کہ میں مجلس پڑھتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے انی جاعلن فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، میرا کام ہی خلیفہ بنانا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات کا. میرا کام یہ ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعلن فی الارض خلیفہ، اچھا خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے؟ کیا ایک ہی جگہ اللہ نے اس بات کا اعلان و اظہار کیا ہے کہ یہ کام میرا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور ہماری رہنمائی کی ہے کہ یہ کام میرا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میرا کام ہے امام بنانا، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. کبھی اس آیہ کریمہ میں کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں، کبھی تالوت کو ملک بناتے ہوئے پروردگار عالم نے یہی کہا، ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا، اللہ نے ملک بنایا ہے حضرت تالوت کو. بھائی ایک مرتبہ اگر کوئی عظیم ہستی یہ کہہ دے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے اس کی رضایت لے لی جائے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے خلیفہ میں بناتا ہوں، رسول میں بناتا ہوں، امام میں بناتا ہوں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں بناتا ہوں، تو نبی کے بعد بھی مجھے سوچنا چاہیے کہ مجھے کسے اپنے لیے بڑا بنانا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں الفاظ پہ غور کرتے ہوئے اس مرحلہ بیان پر میں اور آپ پہنچے ہیں کہ فی الارض زمین پر اللہ کا بنایا ہوا زمین کے علاوہ خلافت نہیں رکھتا۔ اللہ جسے خلیفہ بنا رہا ہے، اللہ جسے رہنما بنا رہا ہے، اللہ جسے امام رسول نبی بنا رہا ہے، وہ آسمان والوں کے لیے اللہ کا نمائندہ نہیں ہے۔ اچھا یہیں آپ نے جملہ سن لیا تو یہ بھی سنتے جائیے کہ خلیفہ کا مطلب جانشین ہی نہیں ہے، خلیفہ کا ایک مطلب جانشین ہے مگر مکمل مطلب جانشین نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر جانشین ترجمہ کریں گے تو یہ تو جا اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس کے لیے جسم ہو۔ میں اس جگہ بیٹھا ہوں، آپ اس جگہ بیٹھیں، آپ اس جگہ اس لیے بیٹھیں کہ آپ کا جسم ہے، جسم کا تقاضا ہے مکان۔ اگر کسی کا جسم ہی نہ ہو تو اس کے لیے مکان ہی نہیں ہوگا۔ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مکان ہی نہیں ہے، تو پھر کیا اللہ کی جگہ حضرت آدم آ کر بیٹھ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، صد معاذ اللہ، اگر یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی جگہ حضرت آدم آ کے بیٹھ رہے ہیں تو یہی کفر اور یہی شرک ہو جائے گا، اللہ کی جگہ پر نہیں۔ اچھا پھر جگہ تو اتنی مجبور ہے کہ جو چاہے بیٹھ جائے۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی کے ذات پر۔ بھائی آپ کی توجہات میں ذرا بہتر چاہوں گا، جگہ اتنی مجبور ہے کہ جو چاہے جہاں جا کر بیٹھ جائے۔ کیا دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہے کسی سے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اور پھر جس جگہ پر جو چاہے بیٹھ جائے، جب اس جگہ پر کوئی اہل نہیں بیٹھا ہوتا تو پھر میرے معصوم امام آواز دے کہتے رہتے ہیں ما ہذہ الاواز، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ اسی ممبر کو امام سجاد لکڑیوں کا ڈھیر بول دیتے ہیں۔ جس ممبر پر اہل بیٹھے وہی ممبر پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے تو خلافت پروردگار عالم کی جانشینی کا مفہوم نہیں رکھتی۔ خلافت کا مطلب صرف جانشینی نہیں ہے، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے مگر جامع ترجمہ یہ ہوگا کہ میں اپنا نمائندہ بنانے جا رہا ہوں، اور نمائندہ پروردگار عالم کا ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں ارادہ الہی ہوگا، اور نمائندہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں منوب کی، جس کا وہ نائب ہے، جس کا وہ نمائندہ ہے، اس کی صفات پائی جاتی ہوں، اس کے کمالات پائے جاتے ہوں۔ دیے ہوئے اس کے ہیں مگر ہیں، دینے والا اللہ ہے مگر یہ حامل ہے ان کمالات کا۔ تو اب اگر یہاں تک ترجمہ روشن ہو جائے کہ خلیفہ کا مطلب جانشین نہیں ہے، خلیفہ کا مطلب نمائندہ ہے، تو عزیزان گرامی خلیفتہ بلا فصل کا ترجمہ روشن ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کون سا دور تھا جس دور میں علی نبی کے خلیفہ نہیں تھے؟ وہ تمام حکومتیں کہ جن حکومتوں میں تاریخ نے واقعات کو لکھا ہے، تاریخ کو مرتب کیا ہے، وہ بغیر علی کے سانس نہیں لیتی تھیں۔ لہذا جانشین نہیں بلکہ خلیفہ کا مطلب نمائندہ ہے، میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں۔ زمین قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، فی الارض زمین پر نمائندہ۔ پھر وہی سوال دہراؤں گا، کیا آسمان پر اللہ کا نمائندہ نہیں ہے یہ؟ کیا اور سیاروں پر یہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہے؟ تو یہ خلافت قید
جال ہے، مجعول کی قید نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت آدم دو حیثیتیں رکھتے ہیں، آپ ہم سب دو حیثیتیں رکھتے ہیں، ایک ہماری حیثیت کو حیثیت حقوقی کہا جاتا ہے اور ایک حیثیت کو حیثیت حقیقی کہا جاتا ہے۔ حقیقی حیثیت اور ہوتی ہے اور حقوقی حیثیت اور ہوتی ہے، ہم میں سے ہر فرد کی یہی کیفیت ہے۔ مثلا زید ابن فلاں جو فرض کیجئے کہ کسی شہر کے شہردار ہوں، ناظم شہر ہوں، تو جب ان کے والد کا تذکرہ ہوگا، جب ان کے خاندان کی بات ہوگی، جب ان کی اپنی بات ہوگی، تو یہ ان کی حقیقی شخصیت پر گفتگو کہلائے گی، لیکن جب ان کی ذمہ داریوں پر بات ہوگی تو یہ ان کی حقوقی شخصیت کہلائے گی۔ حضرت آدم کو پروردگار عالم نے زمین پر خلیفہ بنایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج تک آدم ہی اللہ کے خلیفہ ہیں، آدم جیسے جو بھی آتے رہیں گے وہ سب میرے خلیفہ ہیں۔ جو صفات، جو کمالات آدم میں ہیں، وہی جو ذمہ داریاں ادا کرنے والوں میں ہونی چاہیے، وہ جس میں ہوتی رہیں گی وہی خلیفہ کہلاتا رہے گا۔ اور پھر یہ زمین کو پروردگار عالم نے جو خلافت کے ساتھ جوڑا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ زمین پر ہی اللہ کا نظام ہے اور کسی جگہ پر اللہ کا نظام نہیں ہے، نہیں، جیسے ایک مملکت کے لیے دارالحکومت ہوا کرتا ہے، جو اس نظام حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ بیٹھتا ایک شہر میں ہے مگر اس کا اختیار پوری مملکت میں چلتا ہے۔ یہ آدم بیٹھیں گے زمین پر مگر پورے کائنات پر ہمارے نمائندے ہیں۔ جو بھی ہماری طرف سے خلیفہ بنایا جائے گا وہ پوری کائنات کے اوپر حاکم کہلائے گا۔ تو زمین در حقیقت متجر اولیاء الہی ہے، یہ اللہ کو بڑی عزیز ہے زمین۔ اللہ زمین انسان کی ترقی کا ذریعہ قرار دے رہا ہے، زمین ہے کہ جو انسان کو بہتر انسان بناتی ہے، زمین انسان کی انسانیت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ شاید یہی سبب تھا کہ جو سرکار نے ارشاد فرمایا، وہ جو اعلت لی العرض سجدا، اللہ نے زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے، یعنی میں خاک پر سر رکھوں گا تو میں اللہ کا عبادت گزار شمار کیا جاؤں گا۔ یہ زمین در حقیقت مسجد ہے اور سجدگاہ ہے۔ بھئی کسی نے پوچھا میرے معصوم امام سے، مولا قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں؟ توجہ چاہوں گا، ایک منزل بیان ہے، شاید آپ کی توجہات میرے ساتھ ہوں۔ یہ قیام ایک کیوں ہے، رکوع ایک کیوں ہے، سجدے پھر دو کیوں ہیں؟ تو حضرت نے، میرے مولا امام مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ انسان دو سجدے کرتا ہے، اپنے آغاز کو بھی یاد کرتا ہے، اپنے انجام کو بھی یاد کرتا ہے۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں، پہلا سجدہ کہ ہم اس مٹی سے بنے ہیں، دوسرا سجدہ ہم اس مٹی میں ہی واپس جائیں گے، یہ دونوں سجدے مٹی پر کیے جا رہے ہیں، تب جا کے ہمیں موت اور حیات کو یاد دلا رہے ہیں۔ اور آپ غور فرمائیں، ان دو سجدوں کے درمیان کتنا مختصر سا توقف ہے، اور وہ توقف استغفار ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے، یعنی انسان کی زندگی ہے ہی استغفار۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل، اب یہ زمین کو پروردگار عالم نے اولیاء الہی کے لیے مرکز قرار دیا ہے، اور اس زمین پر بیٹھنے والے لوگ عرش پر جانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ زمین اللہ کو بڑی عزیز ہے، اس نے اپنے محبوب ترین مخلوق کو اسی زمین پر اتارا ہے۔ نبی مکرم کا معراج پہ جانا کمال تھا، غور کر رہے ہیں، مگر اس سے بڑا کمال یہاں رہنا تھا۔ سرکار یہاں کے نہیں تھے، ان کا کمال یہ تھا کہ وہ یہاں تھے، सरकार वहां के थे, कमाल वहां जाना भी है मगर उससे बड़ा कमाल यहां रहना है। ये जमीन परवरदिगार आलम ने हजरत आदम के लिए दारुल हुकूमत और दारुल खिलाफत करार दिए, इसी आदम के लिए। अब जब बात आएगी आदम हुकूकी की, यानी एक ऐसा आदम जो हुकूकी जिम्मेदारियां रखने वाला आदम हो, तो बस जिस में वो सलाहियतें होंगी वो अल्लाह का खलीफा होगा। तो अब यहां पर गुफ्तगू पहुंचेगी कि अल्लाह की नुमाइंदगी किसके पास है। फिर इस इंसान के ऊपर भी गौर किया जाए कि यह इंसान क्या एक जैसा है, यानी हर शख्स जो एक जैसा नजर आता हो वो हकीकत में एक ही होगा, इसलिए कि एक जैसा नजर आना दलील यकसानियत नहीं है। बहुत सारी चीजें एक जैसी होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, इतना बड़ा मजमा यहां बैठा हुआ है, जो एक जैसे हैं वही एक जैसे नहीं है। अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया, हर एक की सलाहियत को मुख्तलिफ रखा है। तो फिर जिन्हें अल्लाह ने खल्क़े अव्वल के तौर पर लिया हो, जिन्हें अल्लाह ने इरादा उला के तौर पर बनाया हो, जिन्हें बनाने के बाद फिर उनके तुफैल सारी कायनात को बनाया हो, जिन्हें बनाया ही इसलिए हो कि सारी मखलूक उसे पहचान ले, कुन तो कंदन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, फहबब तो अनोरफ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, फखलक तो का या मोहम्मद, तो ए मोहम्मद मैंने तुम्हें बनाया ही इसलिए है कि मैं पहचाना जाऊं। तो जब अल्लाह ने खास तौर पर किसी मकसद के तहत बनाया हो, तो जिसे खास तौर पर बनाया हो वो एक जैसा कैसे होगा, वो हम जैसा कैसे होगा? उसे ये कहना कि वो हम जैसे हैं ये कुरान की आयात के भी खिलाफ है और अकल बशर के भी खिलाफ है। अल्लाह ने नबी मुकर्रम को हम जैसा नहीं बनाया, और अगर ये कह लिया जाए कि वो हम जैसे थे इसलिए हम जैसे थे कि उनकी भी दो आंखें थीं, उनके भी दो पैर थे, उनके भी दो हाथ थे, उनके यहां भी इज़दवाजी निजाम था, वो भी बाजारों में जाते थे, वो भी शाहराहों पर निकलते थे, उनकी जिंदगी में भी यही बशरी तकाजे पाए जाते थे, तो मुझे कुछ देर के लिए माफ कीजिएगा, मैं अगर ये कह दूं ऐसे शख्स को कि फिर तुम फिरौन की तरह हो, तुम नमरूद की तरह हो, तुम यजीद की तरह हो, तो जवाब यह आएगा कि आपने हमारी तौहीन कर दी, कहां नमरूद और कहां हम, कहां यजीद और कहां हम, तो हम यही तो जवाब आपको दे रहे हैं, कहां वो और कहां तुम। तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने इंसान को जाहिरी तौर पर अगर एक जैसा खल्क किया है तो जाहिरी तौर पर भी एक जैसा नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, हजरते मूसा जब तजल्ली देखकर लौटे तो उसके बाद हजरते मूसा की बीनाई इतनी तेज हो गई थी कि 30 मील के फासले से अंधेरी रात में स्याह पत्थर पर चींटी को देख लेते थे। भाई आपकी तवज्जोहात मेरे साथ है, मैं आपसे आपका शुक्रगुजार हूं। 30 मील के फासले से अंधेरी रात में चींटी को देख लेते थे स्याह पत्थर पर, इसलिए कि तजल्ली देखकर आए। जो अल्लाह की सिफाती तजल्ली देखकर आए उसकी आंखें तो इतनी तेज हो जाए, जो अल्लाह की जाती तजल्ली देखकर आया हो उस मुस्तफा की रोयत को आप क्या कहेंगे। जो मेराज पर सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले, अब यहां पर परवरदिगार आलम इंसान का तारुफ करवा रहा है। यह खलीफा इंसान कामिल को कहा जाता है, नाम नहीं लिया अल्लाह ने, यहां बात ही नहीं हो रही हजरत आदम की। यानी यहां अगरचे तफसीर में और सरकारे दो जहां की रहनुमाई में यह हजरत आदम के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहां तो खलीफा की बात हो रही है जी। तो खलीफा सिफाते परवरदिगार का जलवागर, एक ऐसी जात जो अल्लाह की सिफात का जलवागर हो, तजल्ली हो। मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं, अल मुतजल्ली ले खल्क ही बे खल्क, اللہ مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر تجلی کرتا ہے، اللہ تجلی کرتا ہے، اللہ اپنا اظہار کرتا ہے، مگر کس ذریعے سے، کس طریقے سے وہ اپنا اظہار کرتا ہے، اپنا ظہور کرتا ہے؟ وہ مخلوق کے ذریعے سے مخلوق پر تجلی کرتا ہے۔ تو بس یہاں بھی اس فقرے سے بھی بات روشن ہے کہ ہر مخلوق برابر نہیں ہے، کچھ مخلوق تو وہ ہے جو تجلی لینے والی ہے، کچھ وہ ہے جو تجلی کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے تجلی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ساری مخلوقات برابر نہیں ہیں، تو انسان میں فرق ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے۔ خود قرآن مجید نے بھی انسان کے بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اسی انسان کو اللہ قرآن کے اندر شیطان بھی کہتا ہے، جبکہ شیطان علیحدہ وجود ہے اور انسان علیحدہ وجود ہے۔ شیاطین الانس، یہ کہا ہے قرآن نے، انسانی شیطان۔ تو بھائی شیطان ہے یا انسان ہے؟ اگر قرآن شیطانی انسان کہہ رہا ہے تو یہ انسان دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں شیطان ہے۔ یہ ہماری رہنمائی ہو رہی ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ہمیں اسی انسان کے بارے میں رہنمائی دی اللہ نے، اولئک الانعام، یہ جانور ہیں، یہ انہی انسانوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہ جانور ہیں، یہ چوپائے تو نہیں ہیں، یہ تو انسان نظر آ رہے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں۔ اور پھر کہا بل ہم عدل، اور جانوروں سے بھی زیادہ پستر ہیں۔ اسی انسان کے لیے اللہ نے حیوان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھیں، اس سے زیادہ سخت ہیں، یعنی حیوان ہونا پھر شاید کوئی فضیلت ہو جی، اور حیوان نما جانور ہونا شاید پھر کچھ امتیاز رکھتا ہو، لیکن ایک جگہ تو کہا ہے کل ہے جارا، یہ پتھر ہے، یعنی اسی انسان کو اللہ پھر پتھر بھی کہہ رہا ہے۔ تو یا اللہ یہ انسان تو نے بنایا تھا، یہ پتھر کیسے ہو گیا؟ تو نے پتھر تو اور بنائے تھے، اسے تو پتھر نہیں بنایا تھا۔ یا اللہ یہ حیوان کیسے ہو گیا؟ تو نے حیوان تو کچھ اور بنائے تھے، یہ حیوان کیسے ہو گیا؟ تو نے شیطان تو کوئی اور ہے، یہ تو انسان تھا، یہ شیطان کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اختیارات انسان کے ہاتھ میں ہیں، جس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو گرا کر کبھی پتھر کر لیتا ہے، کبھی حیوان کر لیتا ہے، اور کبھی جانوروں کی طرح کر لیتا ہے، اور کبھی یہ شیطان کر لیتا ہے، یہ اتنا گرا لیتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن یہی انسان جب کمال پر پہنچے اور اس کیفیت میں آئے کہ اسے انسان کہا جا سکے، تو بس وہی انسان ہے جو خلیفہ کہلایا جا سکے، یعنی اللہ کی صفات رکھنے والا کہلایا جا سکے۔ یہیں تعریف بھی ہونی چاہیے، وقت کی تنگی ہے، کہ انسان کی تعریف کیا ہے۔ خود تعریف کی بھی تعریف ہوتی ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، ہر شے کی تعریف ہے، انسان کی کیا تعریف ہے؟ لفظ انسان، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف کرنے والے اہل منطق کبھی اسے حد تام سے تعریف کرتے ہیں، کبھی اسے حد ناقص سے تعریف کرتے ہیں، کبھی اسے رسم تام سے تعریف کرتے ہیں اس کی، اور کبھی رسم ناقص سے اس کی تعریف ہوتی ہے، کبھی تمثیل سے ہوتی ہے، اور کبھی تشبیہ سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ چھ طریقے اہل منطق نے تیار کیے ہوئے ہیں، طے کیے ہوئے ہیں کہ تعریف کیسے کی جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، اہل منطق بھی انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جو انسان ہے وہ کیا، کیسے بتائے گا کہ انسان کیا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل مخلوق ہے ہی انسان، یہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا تو یہ کسی اور کے بارے میں کیا تعارف کروائے گا؟ تو انسان کے بارے میں اگر کوئی تعریف ہوگی بھی تو وہی اس کی تعریف کرے گا جس نے اسے خلق کیا ہے، یعنی اللہ بتائے گا کہ انسان کسے کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی تعریف میں اور بندوں کی تعریف میں یہی فرق آ جائے گا کہ بندے انسان کی تعریف کرتے ہیں، الانسان ہوا حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق کو کہا جاتا ہے، حیوان ناطق، ناطق یعنی جو سمجھتا بھی ہو اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، ورنہ اگر حیوان کہہ کر رک گئے ہوتے تو یہاں پر توہین کا پہلو آتا۔ وہ حیوان، وہ ذی حیات، وہ حیات رکھنے والا جو سمجھ بھی رکھتا ہے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تو بھائی یہ سمجھ بھی رکھتا ہے، یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور پھر بھی یہ حیوان ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ پتھر ہو جاتا ہے، پھر بھی یہ شیطان ہو جاتا ہے، تو وہ کون سا انسان ناطق ہے کہ جو شیطان نہ ہونے پائے، حیوان نہ ہونے پائے، پتھر نہ ہونے پائے، بلکہ انسان ہی باقی رہ جائے؟ تو اب تعارف میں کہا جائے گا الانسان ہوا حیوان ناطق حامد، جو ہمیشہ حمد الہی کرتا رہے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جو اپنے رب سے جڑا رہے، عرفا کہتے ہیں ہوا ذابن فی اللہ، حیوان اس انسان اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ میں ذوب ہو جائے، اللہ میں گم ہو جائے، اپنے آپ کو مٹا ڈالے ذات پروردگار کے اندر، اور جو اپنے آپ کو اللہ میں مٹا ڈالے پھر اس کا ہاتھ اس کا نہیں ہوتا، وہ ید اللہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں اس کی نہیں ہوتی، وہ عین اللہ ہو جاتی ہیں، اور پھر جب یہ ید اللہ ہے اور وہ عین اللہ ہے، توجہ چاہوں گا، تو پھر ہم اگر اس سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم اس سے نہیں مانگ رہے، اللہ ہی سے تو مدد مانگ رہے ہیں، یہ اللہ ہی نے اسے ید اللہ اور عین اللہ قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس انسان کے تعارف میں اتنا طے ہو گیا کہ جو اللہ میں اپنے آپ کو گم کر دے، جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو ذوب کر دے، حلول کر دے، ختم کر دے، اپنے آپ کو اس میں ڈال دے، اور اس کا وجود اس کا نہ کہلائے بلکہ اس کو دیکھ کر کبھی آیت اللہ کہا جائے، کبھی اسے دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کی نشانی کہا جائے، کبھی اسے شاعر اللہ کہا جائے، اور کبھی اسے دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہو، تو یہ ہے وہ انسان حقیقی، وہ انسان حقوقی کہ جس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی انسان جب کمال پر پہنچتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے جو اس پر اعتماد کیا ہے، اللہ نے جو اس کو چاہا ہے، اللہ نے جو اسے اپنی مرضیاں دی ہیں، اللہ نے جو اس کو اپنی ذات سے وابستہ ہونے کا عنوان اور حیثیت اور فضیلت دی ہے، وہ حق تھا کہ اس کو ملے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ جواب کہاں ملا؟ یہ جواب اس وقت ملا کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سو رہا تھا، اور ایک فرشتہ پائتی کھڑا تھا اور ایک فرشتہ سرہنے کھڑا تھا۔ جی، جبرائیل اور میکائیل دونوں سرہنے اور پائتی کھڑے تھے۔ اس وقت میں اللہ نے پوچھا تھا ان دونوں سے، بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جواب دیا کہ ہم نے انسان کے صورتوں اور انسان کی تصویروں کو تو بہت دیکھا، مگر یہ تصویر پہلی دفعہ دیکھی ہے کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ خون بہائے گا، ہاں خون بہانے والے بھی باہر کھڑے ہوئے تھے، مگر خون دینے والا بھی بستر پہ لیٹا ہوا تھا، اور بستر پر اس اطمینان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا کہ جیسی نیند آج آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ لیٹنے والے نے جب ثابت کر دیا کہ یہی انسان حقیقی ہے، یہی انسان حقوقی ہے، تو پھر آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کچھ لوگ ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی مرضیوں کو حاصل کر لیتے ہیں، اور جب اللہ کی مرضیوں کا حصول ہو جائے تو پھر انہیں دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ جس سے راضی ہو جائیں گے گویا اللہ اسی سے راضی ہے، یہ جس سے ناراض ہو جائیں گے گویا اللہ انہی سے ناراض ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس انسان حقوقی سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہے، مگر جب تک میں اس انسان حقوقی کی صفات کو اپنے اندر نہیں جگہ دوں گا، اس وقت تک شاید میرا مودت کا اظہار، محبت کا اظہار، میرے تعلق کا عنوان نامکمل ہے۔ یہ مکمل اس وقت ہوگا کہ جب میں اپنی وابستگی ان سے اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کروں۔ اللہ نے ہمیں مملکت عظیم عطا کی ہے جسے پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں صلاحیتیں رکھی ہیں، اس میں توانائیاں رکھی ہیں، الحمدللہ وہ ساری نعمتیں ذات کردگار نے ہمیں عطا کر دیں۔ اب یہ میری قابلیت اور ہماری صلاحیت ہوگی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں۔ یہاں مختلف ادیان کے لوگ رہتے ہیں، اور یہاں مملکت یہ زمین اللہ کی زمین ہے، ہمارے قانون کے، ہمارے آئین کے، ہمارے دستور کے پہلے صفحے پر ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین اللہ کی زمین ہے اور یہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ جب یہ اللہ کی زمین ہے اور یہاں قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے اور ہمیں سنت پیغمبر سے کیا درس ملتا ہے۔ ہمیں قرآن سے یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنے اخلاقیات کو بہتر کرو، اپنے معاملات زندگی کو متعارف کرو، معتدل کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو۔ شاید قرآن اور حدیث اور نبی مکرم کے اصحاب اور خانوادہ پیغمبر کی تعلیمات کا اگر اسارا اور نچوڑ نکالا جائے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں اس زمین پر عدل و انصاف کو نافذ کرنا ہے، ہمیں اس زمین پر مظلوم کا حق دلوانا ہے اور ظالم کے حوصلوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ اور جب اس سرزمین کے اوپر مظلوم کو اس کا حق مل جائے اور ظالم کی حوصلہ شکنی ہو جائے تو شاید ہم یہ کہنے کے قابل ہوں کہ ہم نے اللہ کی زمین کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ اور ہمارا جو فریضہ بنتا ہے، ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم نے ان پر عمل کیا ہے۔ یہاں ہر مکتب کے لوگ رہتے ہیں، یہاں ہر مسلک کے لوگ رہتے ہیں اور ہمیں اپنے پیغام کو استدلال کے ساتھ اور منطق کے ساتھ اور معقول انداز سے پیش کرنے کا تقاضا ہم سے ہے۔ جارحیت، زور زبردستی اور اپنی بات کو اونچی آواز اور دھونس اور روپ کے ذریعے سے پہنچانے کا جو انداز ہے وہ نہ معقول تھا اور نہ معقول ہے۔ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کو رہنے کا حق ہے۔ فلاں مکتب والے ساری دنیا میں جمع ہو جائیں تو فلاں مکتب والوں کو ختم نہیں کر سکتے، اور فلاں مکتب والے جمع ہو کر فلاں مکتب والوں کو ختم کرنا چاہیں تو وہ ختم نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ کام ہو نہیں سکتا تو اس کے کرنے کی بعض لوگوں کو خواہش کیوں ہے؟ یہ دلیل کی بنیاد پر، استدلال کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آؤ اگر سچے ہو، اس قاعدے کی بنیاد پر ہمیں جینے کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ برداشت، تحمل، مزاجی سنی شیعہ سب میں اس مملکت کے اندر ہمیں اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انداز سے ہم یہاں رہتے آئے ہیں، جس انداز سے یہ مملکت بنی تھی اور جس انداز سے اس مملکت کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر بار بار غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مملکت میں رہنے والوں کو یہی پیغام ہے آج کی اس تاریخی مجلس کے اندر کہ ہمیں برداشت کے مادے کو بڑھانا ہوگا، ہمیں تحمل مزاجی کو فروغ دینا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنے کا جذبہ ایجاد کرنا ہوگا۔ ہم اس ملک میں ہر کوچے میں، ہر گلی میں، ہر محلے، ہر شہر میں سب رہتے ہیں۔ یہاں دیوبندی بھی ہیں، یہاں بریلوی بھی ہیں، یہاں سنی بھی ہیں، یہاں شیعہ بھی ہیں، یہاں ہر مکتب فکر کا فرد ہر گلی کوچے میں رہتا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کو دلیل اور استدلال کی بنیاد پر آگے بڑھانا ہے اور دوسرے کے عقیدے کا مذاق نہیں بنانا، بلکہ ہمیں تحمل مزاجی کا ثبوت دینا ہے۔ کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے۔ کربلا میں عثمانی العقیدہ اصحاب حسینی بھی ہیں، کربلا میں مسیحی خاندان سے وابستگی رکھنے والے شہدا بھی ہیں۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ اتنی مدت گزرنے کے بعد کربلا تازہ کیوں ہے، اس کا ذکر آج بھی باقی کیوں ہے؟ میرے فلاں عزیز کا انتقال ہوا جو میرے لیے سب سے زیادہ عزیز تھا، مگر سویم پہ جو میری کیفیت تھی وہ چہلوم پہ نہیں رہی، جو چہلوم پہ تھی وہ برسی میں نہیں رہی، جو پہلی برسی میں میرا حال تھا وہ دوسری میں نہیں رہا۔ لیکن یہ کون حسین ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امام حسین کا ذکر ہمیں تازہ نظر آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ یہ آج ہی واقعہ ہوا ہے، اور رونے والے تو ایسے رو رہے ہوتے ہیں گویا ان کا اپنا ہی کوئی عزیز مر گیا ہے، اور شاید اپنے عزیز سے زیادہ، یعنی کسی جوان بیٹے کی میت پہ جیسے ماں روتی ہے۔ آپ مجلسوں میں دیکھیے، آپ رونے والوں کا خلوص اور سچائی دیکھیے، آپ وہ بہتے ہوئے آنسو دیکھیے، اور کیوں نہ روئیں، کیوں آنکھوں سے آنسو نہ آئیں جب سرکار دو جہاں نے اپنے حسین کو رویا، جب وہ روئے اپنے حسین کو، اور حضرت ام سلمہ کے خواب میں آئے, ام المومنین سے کہتے ہیں اے ام سلمہ تم سو رہی ہو؟ بی بی فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کے سر پہ امامہ نہیں تھا, میں نے دیکھا کہ نبی کے دوش پر ابا نہیں تھی, میں نے دیکھا کہ آپ کے ریشے مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی, لگتا ایسا تھا کہ کسی طویل مسافت سے آ رہے ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا یہ حال ایسے کیوں کر رہے؟ فرمایا ام سلمہ تم سو رہی ہو, میرے حسین کو کربلا میں مار دیا, میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا ہے. بی بی اپنے خواب سے بیدار ہوئیں اور دوڑی ہیں اس جانب جہاں نبی کی دی ہوئی وہ خاک رکھی ہوئی تھی. سرکار نے اپنی رحلت سے پہلے عزاداروں جناب ام سلمہ کو ایک شیشی میں خاک دی تھی اور فرمایا تھا اسے سنبھال کے رکھنا, جب یہ خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا ہے, میرے بچوں کو کربلا میں مارا گیا ہے. یہ روایت سنی شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہے. عزادارو جناب ام سلمہ نے جب جا کر اس خاک کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ تازہ خون کی صورت میں ابل رہی تھی, وہ تازہ خون کی صورت میں ابل رہی تھی. اس وقت میں بی بی نے رونا شروع کیا. جب بیویاں جمع ہونا شروع ہوئیں تو جناب ام سلمہ نے یہی فرمایا مجھے یقین ہو گیا میرا حسین مارا گیا ہے, اس لیے کہ یہ نشانی پیغمبر نے بتائی تھی. اجرکم اللہ, کربلا کی سرزمین پر عبداللہ ابن وہب قلبی بھی ہے جو مسیحی خاندان سے اپنا تعلق رکھتے ہیں, کربلا کی سرزمین پر جناب زہیر ابن قین بھی ہیں جو عثمانی العقیدہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آج امام حسین کا ذکر مکتب اور مسلک میں محدود نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ امام حسین کے اوپر گریہ کر رہے ہیں, آپ کا یہ طریقہ ہے, کسی اور کا کوئی اور طریقہ ہے, مگر یاد امام حسین کی سب منا رہے ہیں. کوئی امام حسین کی یاد اپنے طریقے سے, کچھ اپنے طریقے سے. نہ مجھے حق ہے کہ میں ان کی مذمت کروں, نہ انہیں حق ہے کہ وہ میرے گریے پہ تنقید کریں, میرے کالے کپڑوں پہ تنقید کریں, میرے انداز عزاداری پہ تنقید کریں. اس لیے کہ اگر اصحاب پیغمبر میں علماء امت موجود تھے تو امام رضا کسی عالم سے کم عالم نہیں تھے, امام جعفر صادق کسی بھی تاریخی عالم سے کم عالم نہیں تھے. مجھے امام جعفر صادق نے امام حسین پہ رونے کا یہ طریقہ بتایا ہے, مجھے امام رضا نے امام حسین کی یاد کا یہ انداز بتایا ہے. اگر دنیا کے پاس علماء صحابہ تابعین تبا تابعین کا مقام ہے تو ہم بھی آئمہ اہل بیت سے سبق لے رہے ہیں. ہمیں بھی موسیٰ کاظم نے بتایا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہو جائے. اجرکم اللہ, تو تمہیں حسین ابن علی کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ عزادارو امام حسین کا ذکر کسی خاص مسلک اور مکتب کا نہیں ہے, بلکہ ہر بیدار ضمیر حسین کا ذکر کرتا ہے, ہر زندہ دماغ امام حسین کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. کربلا انتہائی عظیم پیغامات اور انتہائی عظیم پیاموں پر مشتمل ایک تاریخی واقعہ ہے. یہ بظاہر دو محرم سے شروع ہوا ہے اور دس محرم کو ختم ہو گیا ہے. یہ آٹھ دن کی تاریخ ہے جو قیامت تک کی تاریخوں کی امامت کر رہی ہے, جو ہر زمانے کے لیے رہنمائی ہے, جو ہر شخص کے لیے امامت ہے. اور دس محرم کو بھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا, بلکہ اس زمین کو حسین نے معلا بنا دیا. اب کربلا صرف عراق کی ایک سرزمین کو نہیں کہا جاتا, بلکہ کربلا ہر مومن کا دل ہے, ہر سرزمین اب کربلا ہے. اب روز عاشورہ سن 61 ہجری میں آنے والے دن کو نہیں کہا جاتا, بلکہ ہر ذمہ داری کے دن کو روز عاشورہ کہا جاتا ہے, ہر بیداری کے دن کو روز عاشورہ کہا جاتا ہے, ہر ادائے فریضہ کے دن کو روز عاشورہ کہا جاتا ہے. وہ جو روز عاشورہ کو قصہ تمام ہوا, وہ قصہ تمام کب ہوا؟ وہ تو آغاز ہوئی ہے, وہ تو آغاز ہے, وہ تو اعلان ہے. حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ یہ آپ کا گریہ, یہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھنا, یہ آپ کا جلوس ہزائے میں شرکت کرنا, یہ حسین ابن علی کی وہ طلب نصرت کا جواب ہے. وہ جو میرے مولا نے کہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو ہم اہل بیت کی مدد کرے, وہ آج یہ مدد کی صورت میں آپ کا باہر نکلنا ہے, آپ کا یہ گریہ کرنا ہے. عزادارو میں نے بہت آپ کو زحمت دے لی, دو منزلیں اور لے لیجئے. صبح عاشور کا سورج, اے عاشورہ کا سورج، اتنا ہمیں بتا تو نے کیا کیا دیکھا؟ اجر و کمل اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، حق بنتا ہے جب آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں تو حسین ابن علی پہ رونے کا حق بنتا ہے. کیا ہوا ہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین نے کیسے کیسے لاشیں نہیں اٹھائے؟ اور یوں تو امام نے کوئی لاشا نہیں چھوڑا جو خود نہ اٹھایا ہو، اس لیے کہ اگر حسین نے لاشا نہ اٹھایا تو کہیں میزبانی بردنام نہ ہو جائے، کہیں کہیں حسن اخلاق پر حرف نہ آ جائے. حتیٰ غلاموں کے لاشے حسین نے اٹھائے، حتیٰ نوکروں کے لاشے حسین نے اٹھائے، حتیٰ حر کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھانے گئے. جب حر کے بیٹے نے آواز دی تھی اپنے بابا حر کو، تو آپ خود اندازہ کیجئے، آپ صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر بیٹا اپنے باپ کو اس حالت میں آواز دے تو باپ کا کیا حال ہوتا ہوگا. جب پہنچا ہے اپنے بیٹے کے لاشے پر تو کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، اور حور کے بیٹے کا لاشا حسین نے اٹھایا ہوا ہے. اور بس ایک ہی جملہ حسین کہتے ہیں، حور جوان بیٹے کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا. وہ کیا منظر رہا ہوگا جب حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا، بنی ہاشم کے بچے دوڑتے ہوئے آئے، جوان کا لاشا باپ نہیں اٹھاتا. اجر و کمل اللہ، عصر عاشور آ پہنچی. میرے مولا نے جب سارے لاشے لالا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیے، البتہ آپ رو رہے ہیں، ایک لاشا حسین نہر کے کنارے سے اٹھا کر نہیں لائے، وہ عباس کا لاشا. وصیت کی تھی مولا عباس نے، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہاں دو سبب بیان کیے ہیں اہل مقتل نے کہ امام حسین سے کیوں فرمایا تھا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. ایک سبب تو یہ تھا، جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے، اس لیے کہ حضرت عباس کی شہادت پر امام نے اپنی کمر پکڑ کے کہا تھا، الان انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور دوسرا سبب جو لاشا نہ لے جانے کی وصیت فرمائی تھی، وہ سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر سکینہ نے آ کے پانی مانگ لیا، چچا چچا آپ تو پانی لینے گئے تھے، تو کیا جواب دے گا عباس؟ مولا میرا لاشا ترائی پر چھوڑ جائیے گا. یہ واحد لاشا ہے جو امام حسین کنارے ترائی کے کنارے چھوڑ کر آ گئے ہیں. اب حسین کربلا میں ایک ایسے مجاہد کو لے کے چلے ہیں جو بظاہر چھوٹا بہت ہے، مگر وہ حسین سے اٹھتا نہیں ہے. کبھی اس کا لاشا امام حسین آگے لے کے جاتے ہیں، کبھی پیچھے لے کر آتے ہیں، تیرے سے شوبہ سے جس کا گلا چھید دیا گیا ہو. اس بچے کو لا کر حسین ابن علی نے ننی سی قبر کھود کر، اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اے علی اصغر، اب یہ گرم ریت تمہیں مبارک ہو. تمہارا بابا تمہیں پانی نہ پلا سکا، مگر کربلا کی گرم ریت تمہیں مبارک ہو. وہ کیا حال ہوگا اس ماں کا جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو خاک کے حوالے کیا ہوگا. سلام بھیجئے جناب رباب کو، سلام کہیے جناب ام لیلا کو. بس عزادارو، اب حسین ہے اور کربلا کا بیابان ہے. جب میرے مولا نے جہاد کے لیے میدان میں قدم رکھا اور دشمن کو مخاطب کر کے، امام کے بیان کا مفہوم یہ تھا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو فیا سیوفو خزینی، تلوارو آؤ، نیزو آؤ، بھالو برچیو آؤ، کربلا کی گرم ریت آؤ، پتھرو آؤ، حسین ابن علی کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو. اگر میرے قتل سے دین بچے گا تو میں قتل ہونے کو تیار ہوں. امام نے میدان کربلا میں عزادارو اپنے آپ کو جب پہنچے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کیا ہے، میں منا میں سرا قلب لشکر کو، کچھ ہی لمحے نے فرزند زہرا نے، دلبند علی نے، کچھ ہی لمحے میں تینوں لشکروں کو مخلوط کر دیا. اور جب یہ تینوں لشکر مخلوط ہو گئے، تب امام حسین نے جب دشمن کو فرار کرتے ہوئے دیکھا تو خود کو گھوڑے پر بلند کر کے نہر کی طرف رخ کیا اور کہا، اے عباس، اپنے اکیلے مولا کی جنگ دیکھو. اور پھر ترائی سے منہ موڑ کر گنجے شہیدہ کا رخ کیا، اے میرے شہ سوارو، اٹھو، اپنے اکیلے مولا کی جنگ. اب کربلا کا بیابان ہے، کہیں سے تیر آتے ہیں، کہیں سے نیزے آتے ہیں، کہیں سے برچیاں آتی ہیں، اور حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں۔ وہ وقت بڑا سخت وقت تھا، خاص طور پر زینب کبرا کے لیے، کہ میری بیوی نے جب بھائی کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا اور ایک مرتبہ خنجر آگے بڑھے، تلواریں آگے بڑھیں اور کربلا کی زمین پر زلزلہ آیا، تو ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، اے زین العابدین اٹھو، دیکھو یہ سیاہ آندھیاں کیسی ہیں، یہ زمین کربلا پہ زلزلہ کیسا ہے۔ میرے مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں سہارا دیجئے۔ میری بیوی نے اپنے بھتیجے کو سہارا دیا، کہا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پر حجت خدا کا سر تھا، آواز دی، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حجت خدا حسین۔ کربلا کے بیابان میں حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ برابر کی بہن کیسے پہچانے گی کہ میرے بھائی کے بدن کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ اور آہستہ آہستہ عصر مغرب میں تبدیل ہو گیا۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں سورج غروب ہو گیا اور یہ شام شام غریباں آ گئی۔ یہ غریبوں کی شام، یہ مسافروں کی شام، یہ وطن سے دور لوگوں کی شام، یہ ننے ننے یتیموں کی شام، یہ تازہ بیواؤں کی شام، یہ ایسی ماؤں کی شام جن ماؤں نے اپنے بچوں کو خود سنوار کے بھیجا تھا، یہ بڑی دردناک تاریخ بشریت کی شام ہے۔ زینب کلثوم، زینب و کلثوم بیبیوں نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب سارے بچے جمع ہو گئے مگر تین بچے نظر نہیں آئے، تو میری بیبی نے فرمایا، اے ام کلثوم، سکینہ نظر نہیں آ رہی اور مسلم کے دو بچے نظر نہیں آ رہے۔ تو ایک مرتبہ دونوں بہنیں صحرا میں نکلی ہیں، اندھیرے بیابان میں نکلی ہیں، آوازیں دیتی جا رہی ہیں، سکینہ کہاں ہو، ابن مسلم 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 کہاں ہو۔ کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا، وہ دونوں بچے ایک درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے ہیں۔ قریب جا کے کیا دیکھا، گھوڑوں کے پیروں کے نشان ان کے بدنوں پر موجود ہیں، ان کے سینوں پر موجود ہیں۔ اب دو بچے تو ملے مگر مردہ ملے، شہید ملے، لاشیں ملیں۔ اب سکینہ باقی رہ گئی تھیں کہ ایک مرتبہ آواز دیتی ہوئی آگے بڑھیں، کیا دیکھا کہ ایک نشیب میں سکینہ لیٹی ہوئی۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آواز دے کر کہا، سکینہ کہاں لیٹی ہو؟ کہا، پھوپھی اما، یہ میرے بابا کا لاشا ہے جس پہ پتھر پڑے ہوئے، جس پہ ٹوٹے ہوئے نیزے پڑے ہیں۔ کہا، سکینہ تم کیسے پہچانی، یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ کہا، پھوپھی اما، جب مجھے تماچا مارا، میرے گوشوارے اتارے، میرے دامن میں آگ لگی، تو میں بابا بابا کہتی ہوئی اس بیابان میں آ گئی تھی۔ پھوپھی اما، اسی لاشے سے آواز آ رہی تھی، الیہ، سکینہ آؤ، پھوپھی اما، یہ میرے بابا کا لاشا ہے۔ بچی کو بہنوں نے اٹھایا، پھوپھیوں نے اٹھایا، لائی ہیں اس جگہ پر جہاں خیمے جل چکے تھے۔ بیبیاں بچے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے ساری بیبیوں کے درمیان جناب سکینہ کو لا کے بٹھایا، ایک ٹوٹی ہوئی جلی ہوئی چوب اٹھائی اور بیبیوں بچوں کے گرد پہرا دینا شروع ہوئی کہ اگر عباس نہیں ہے، اگر حسین نہیں رہے، تو آج حسین کی بہن یہ کام کرے گی۔ عزادارو، مجھے نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آیا، مگر اتنا ہے کہ پیاسوں کے لیے پانی آیا، بیبیوں کے لیے پانی آیا، بچوں کے لیے پانی آیا۔ کہ ایک مرتبہ کوزوں میں پانی بھر بھر کر بیبیوں اور بچوں کو دیا جانے لگا، جناب زینب نے ایک کوزے میں پانی لے کے سکینہ کی طرف بڑھایا، سکینہ پانی پی لو۔ جناب سکینہ نے پھوپھی کے خشک لبوں کو دیکھا، جناب زینب کے چہرے کو دیکھا، کہ پھوپھی اما، آپ بھی پیاسی ہیں، آپ پانی پیجئے۔ فرمایا، سکینہ، پہلے بچے پانی پیتے ہیں۔ بس یہ جملہ سنا، میری بیوی نے کوزا اٹھایا، صحرا کی طرف دوڑنے لگی، میدان کربلا کی طرف جانے لگی، پیچھے پیچھے بیبیاں گئیں، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اما، میرا علی اصغر پیاسا رہ گیا، میں پہلے بھیا کو پانی پلا دوں۔
على لعنة الله على قوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. مرحوم مغفور سید علی متقی جعفری، ان کی دختر، اس گھرانے کے دیگر مرحومین کی یا اللہ مغفرت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم و مغفور سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری اور مرحومہ سیدہ صغیر فاطمہ بنت سید علی متقی جعفری رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا حسين.